سيدي سندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اور ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار 11 فروری 1994 جوہانسبرگ سے نیروبی طیارے میں جاتے ہوئے ہیں۔ سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو، اشعار کا عنوان ہے سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو۔ درد دل کے واسطے کر جستجو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور خون آرزو، زخم حسرت اور خون آرزو، درد دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر، دل کے ہر ذرے ہیں انوار ہو۔ ان کی جانب سے حسرت اور رونی آرزو، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان جلوے ہیں ان کے کو بکو، شکلوں نہ دیکھوں میں کبھی، ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی، آپ سے تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر، دیکھ ہے ظالم شہیدوں کا لہو، دیکھ ہے ظالم شہیدوں کو کیوں مشکل ہے یہ سر سے نظر، دیکھ ظالم شہیدوں کا درد، دل کے واسطے کر جستجو، زخم حسرت اور شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم، جو نا سمجھ ہیں وہ گناہ سے بچ کے اس پر حسرت کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، نا سمجھی کی بات ہے، بچپنا ہے، اگر حقیقت میں غور کریں اور بلاغت سے سوچیں اور سمجھداری سے کام لیں تو گناہ سے بچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بری چیز سے بچ جائے، کوئی آگ سے بچ جائے، آگ میں جلنے سے بچ جائے تو شکر کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے بچ گئے ہم، تو گناہ تو آگ میں لے جانا ہے، گناہ سے بچنے کے بعد گناہ کی حسرت کرنا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش شریعت میں پابندی نہ ہوتی، یہ تو بہت ہی ناسمجھ لوگوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر وہ شکر کریں، خوش ہوں کہ اللہ تیری مہربانی ہے کہ تُو نے ہمیں برے راستے سے بچایا، گناہ سے بچایا، شکر کرتے ہیں ہمیں حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، سے بچ کر جو حسرت اور غم دل کو آتا ہے، دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کا بدلہ خدا تعالیٰ اپنی محبت کے جام و سبو سے عطا فرماتے ہیں، تو یہ بدلہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو مٹی کھانے سے ہم بچ گئے، پیخانہ کھانے سے ہم بچ گئے، خدا تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں اپنی محبت کے پاکیزہ جام اور سبو پلا دی ہے، شکر کرتے ہیں غمیں حسرت پہ ہم، دیکھ کر یا رب تیرے جام و سبو، دیدائے اثر ہے دو حسرت ردا، یعنی آنکھ نے حسرت اٹھائی، حسینوں کو نہ دیکھا، اللہ کے خوف سے نظر کو بچایا، دیدہِ اختر ہے دو حسرت زدا، دیدہِ دل دیکھتی ہے نور رو، دیدہِ دل دیکھتی ہے نور رو، دیدہِ اختر ہے دو حسرت زدا، دیدہِ اختر ہے دو حسرت زدا، ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی کریم، اما بعد، یہ شوال کا مہینہ ہے اور شوال کے مہینے میں یکم شوال جو کہ عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد دو شوال سے لے کر 29 شوال، یہ اس دوران 6 روزے رکھنے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صائم الدہر ہونے کی بشارت دی ہے۔ صائم الدہر کے معنی ہیں کہ سارے سال روزے رکھنے والا، سارے زمانے میں روزہ رکھنے والا۔ 30 روزے ہم نے رکھے الحمدللہ رمضان شریف کے، جس نے بھی رکھے، تو چونکہ ایک کے بدلے 10 تو دینے کا عام وعدہ ہے، تو گویا کہ 300 روزے کے برابر ہو گئے 30 روزے، اور 6 روزے اور رکھ لیے تو یہ 60، تو 360 روزے کے برابر اجر و ثواب۔ روزے تو رکھے 36 لیکن ثواب ملا 360، اس 6 روزوں کو ملانے سے خدا تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ سارے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب ہم کو مل گیا۔ اور یہ 6 روزے دو شوال سے رکھنا ضروری نہیں ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عید کا ملنا جلنا جاری رہتا ہے، تو اس دن روزہ کوئی رکھا ہوا ہو تو مہمان نوازی کیسے کرے گا؟ مہمان کے آگے تو کھانا رکھے گا، خود کھائے گا نہیں، کہے گا صاحب ہمارا تو روزہ ہے، مہمان کو کتنی شرمندگی ہوگی، اس کے سامنے کیسے کھائے گا؟ یہاں تک کہ شریعت میں تو ہماری مہمان کا اتنا اکرام ہے کہ اگر مہمان کے خفا ہو جانے، شرمندہ ہو جانے کا، ذلت ہونے کا خدشہ ہو تو اپنے روزے، نفلی روزے کو توڑ دے، اپنے نفلی روزے کو توڑ دینا چاہیے اس کی خاطر سے، کہ تاکہ وہ کھل کے کھانا کھا لے۔ تو پھر مناسب ہے کہ دو شوال اور 3 شوال کو چھوڑ کر، کیونکہ عام طور پر جو ہے عید ملنے کے دن ہوتے ہیں، عید الفطر تو ایک ہی دن کی ہوتی ہے، لیکن کاروباری لوگوں نے، حکومت نے اس کو پھیلا کر کئی دن پہ محیط کر دیا۔ آج بھی ایک صاحب کا عید مبارک کا میسج آیا، اب بتائیے، تو عید گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، ابھی تک مبارکبادیں چل رہی ہیں۔ بہرحال یہ جو 2 روز اور ہیں عید سے متصل، اس کے بعد سے رکھ لیں، اور نہیں تو اگر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے مہمانوں کی آمد کا تو 2 شوال سے بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس نیت سے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اوروں کو بھی ترغیب ہو۔ بہرحال پورے مہینے میں یہ روزے 6 رکھے جا سکتے ہیں، مسلسل روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مسلسل رکھنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسلسل پھر آسانی سے رکھ لیے جاتے ہیں، ورنہ بھول بھال جاتے ہیں اور غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ 6 روزے جس کو ہمت ہو، استطاعت ہو، اور جس کے ذمے قضا روزے نہ ہو، یہ بات اہم ہے کہ جس کے ذمے قضا ہو، وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ذمے قرضہ ہے، اور قرضہ لینے کے بعد جو ہے اس کو خیر خیرات کر رہا ہے لیکن قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی، مال ہے لیکن اس سے خیر خیرات کر رہا ہے، صدقات نافلہ کر رہا ہے لیکن قرض ادا نہ کرے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے جس کے ذمے قضا روزے ہوں، وہ قضا روزے رکھ لیں، اور دل میں نیت کر لیں کہ اگر یہ قضا روزے ہمارے ذمے نہ ہوتے تو ہم ضرور شوال کے 6 روزے رکھتے، تو خدا تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، کچھ نہ کچھ تو عطا فرما ہی دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جیسے کہ عرض کرتے رہتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہی ہے، اپنا سبق ایک دہرانا ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، تھوڑے دن کے لیے ہمیں دی گئی ہے اور خاص مقصد کے لیے دی گئی ہے، اور اس زندگی میں جو شخص، جو مرد عورت اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرے گا، یعنی جو احکام ہیں ان پر پورا پورا عمل کرے گا، محنت کرے گا، مشقت کرے گا، اور جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ان سے بچے گا، تھوڑی تکلیف آئے گی اس کو برداشت کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے جنت میں بڑی بڑی بشارتیں ہیں، جنت کی اور بڑے بڑے انعامات ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان انعامات کو قرآن پاک میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض مستند کتابوں میں جنت کے ان نعمتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو ان کو پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, مراقبہ رکھنا چاہیے. اور حکیم الامت رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ جو میں اس کا مفہوم سناتا رہتا ہوں کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ نفس جو ہے مثل بچے کے ہیں. تو بچے کو جیسے ٹافی وغیرہ کی لالچ دیتے ہیں تو وہ جس کام سے منع کرو اس سے رک جاتا ہے, وقتی طور پر کہتا ہے کہ چلو ٹافی ملے گی یہ کام نہ کریں, چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو, ماں باپ منع کر رہے ہیں. اسی طرح نفس کو جنت کا بہلاوا دیتا رہے, جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے کہ یہاں جو گناہ کا تقاضا آئے وہ اسی وقت جو ہے جنت کی نعمتوں کو یاد کر لے. مثلا بدنگاہی کا تقاضا ہے تو خدا تعالیٰ نے جنت میں اس کے مقابلے میں بہت پرکشش جو ہے حوریں اور بہت پرکشش ماحول وہاں کا رکھا ہے, اور اس سے پورا پورا لطف اور مزہ جو ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے. اور اسی طرح سے وہاں یہاں کے حسین مناظر کیا حیثیت رکھتے ہیں, خدا تعالیٰ نے جنت میں ایسے بڑے بڑے باغات اور پھر ان میں بڑے بڑے محلات اور ان کے اندر سے بڑی بڑی نہریں شراب کی, پاکیزہ شراب کی, اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور جانے کیا کچھ, اور معلوم نہیں کہ کیا کیا وہاں پر ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے, مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ کسی کان نے سنا نہیں ہوگا, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی دل پر اس کا گمان نہیں گزرا ہوگا. تو ان نعمتوں کو یاد کیا جائے اس سورہ رحمان میں, سورہ دہر میں, اور بھی ایک سورت ہے اس میں تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کا, ایک اور بھی سورت ہے جس میں خاص جنت کا تذکرہ ہے. بہرحال تو یہ تین سورتیں بھی ہیں خاص, اور اس کے علاوہ بھی اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا ہے جنت کی نعمتوں کا, اور یہ بہت اجمالی تذکرہ ہے. جنت میں حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت اتنی پر مکان ہوگی نعمتوں سے کہ فرصت ہی نہیں ہوگی, کہ کتنی نعمتیں ہوں گی ان کو استعمال کرنے کی فرصت نہ ہوگی. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کی کسی نعمت کو زوال نہیں ہوگا, مزے کو زوال نہیں ہوگا. تو جب زوال نہیں ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور نعمت, یعنی ایک نعمت میں مشغول رہتے ہوئے دوسری نعمت کو کیسے دل چاہے گا. تو فرمایا کہ خدا تعالیٰ اس کو ایسا جو ہے وہ مشغول کر دیں گے اور اس کے بعد دوسری نعمت اس کے سامنے آ جائے گی تو اس کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی, ورنہ زوال کے ساتھ جو ہے دوسری نعمت کو نہیں استعمال کرے گا بلکہ توجہ مبذول ہونے کی وجہ سے دوسری نعمت کو استعمال کرے گا. اور جو ہے جنت کے تذکروں میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کی مثال, دنیا کے اندر اگر کہیں کونے میں کوئی بکریوں کا باڑا ہونا تو وہ اس میں کیسے سما جاتا ہے, یعنی کوئی بالکل بے حیثیت ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, پوری دنیا کے مقابلے میں کتنی چھوٹی سی وہ جگہ ہوگی. تو لیکن جنت کے اندر یہی اتنی بڑی دنیا مثل بھینسوں کے باڑا یا بکریوں کے جیسے باڑے کی حیثیت ہوگی, یعنی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. ادنا سے ادنا جنتی, ادنا سے ادنا مومن کو جب جنت ملے گی تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. کس قدر نعمتیں ہیں, کس قدر انعامات ہیں, اور تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر مومن کو یہ نعمتیں ملنے والی ہیں, بشرطے کہ ہم اس دنیا پہ صبر کریں. اور صبر کا انعام دنیا ہی میں خدا تعالی دیتے رہتے ہیں. کافروں کو تو بے چینی اور عذاب ملے گا, چاہے یہاں کتنی عیش و عشرت میں رہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, ان کو طوفانوں میں بھی, ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. خدا تعالیٰ دل کو ایسا چین اور ایسا سکون عطا فرماتے ہیں جو بندہ یا بندی اللہ کو راضی رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کہ اس کو تو ہے, حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعتاً ہم 100% گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں اور توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں اور آہ و فغاں کرنے والے ہو جائیں تو خدا تعالیٰ اس دنیا ہی کے اندر جنت سے بڑھ کر مزہ عطا فرماتے ہیں. خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا, میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے دل میں وہ باغ، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے بھی اشعار ہیں اس موضوع پر، فرماتے ہیں کہ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال، جو خالق ہے شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ کس قدر وہ لذت میں رہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ کوئی افسانوں کی باتیں نہیں، تصورات کی باتیں نہیں۔ ہم اگر واقعتاً ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایک گناہ بھی نہ کریں تو خدا تعالیٰ ایسے دل کو پسند فرماتے ہیں، کیونکہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے میں اور گناہوں سے، نافرمانی سے بچنے میں دل کو جو مجاہدہ آتا ہے، اس مجاہدے سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اشعار پڑھے تو دل ٹکڑے ٹکڑے دل ان کو پسند ہے، شکستہ دل ان کو پسند ہے۔ انا عند المنکسرت قلوبہم، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتے ہیں، اللہ کو یہ جگہ پسند ہے، دل پسند ہے، ٹوٹا ہوا دل، مومن کا ٹوٹا ہوا دل۔ تو خدا تعالیٰ جب دل میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے کہ ارے یارو جو خالق ہے قمر کا جمال شمس کا نور قمر کا، ارے جو ارے یارو جو خالق ہے شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی۔ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا یہ شعر بھی ہے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ لیکن اگر یہ مزہ ہم کو نہ بھی محسوس ہو، پھر بھی ایک تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہم پر حاکم ہیں، ان کی تابع داری کرنا اور ان کے احسانات کے مقابلے میں ان کی تابع داری اور عبادت کرتے رہنا، یہ تو ہم پر فرض ہے، ہمیں تو کرنا ہی کرنا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، بندگی ہمیں دکھانی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بقدر تابع داری اس کو سکون اور چین بھی عطا فرماتے رہتے ہیں دنیا میں بھی، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو گیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہوگا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جب مفت میں ایمان عطا فرما دیا، بغیر سوال کے ایمان عطا فرمایا، تو یہ اس لیے جہنم میں ڈالنے کے لیے تھوڑی ایسا کیا ہے، خدا تعالیٰ ضرور ان شاء اللہ، ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ضرور ہمیں جنت میں دخول اولی عطا فرمائیں گے، جہنم کی ہمیں اللہ تعالیٰ چھلک بھی نہ دکھائے۔ تو بس یہی محنت کرنی ہے، اور عرض کیا جاتا ہے کہ محنت کرتے رہنے سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ مالک ضرور ہمیں انعام دے گا۔ اور جو آدمی محنت ہی نہیں کرتا، چھپے چوری گناہ کرتا ہے۔ کتنے لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ موبائل اسمارٹ فون ہم چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کم لوگوں نے اس پر حقیقت میں عمل کیا، چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اس میں ڈائجسٹ پڑے جا رہے ہیں، اور اس میں فیس بک پہ بھی مشغولیت ہے، ادھر ادھر کے گندگیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عنوانات سے اس کے اندر فضول اوقات کو ضائع کرنے کی کس قدر دلچسپیاں ہیں، کہیں ٹک ٹاک ہے تو کہیں یوٹیوب ہے تو کہیں کچھ ہے، کوئی کہیں کچھ ہے۔ چھوٹے بچے سے کسی نے پوچھا، ہمارے ایک عزیز نے بتایا کہ بھائی تم کیا کرو گے، اس نے کہا کہ میں یوٹیوبر بنوں گا۔ اس پہ بھی کمائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ دلچسپ چیزیں، مزیدار چٹپٹی چیزیں آتی ہیں، تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس پہ۔ تو باز نہیں آتے ہم لوگ گناہوں سے، بات یہ ہے ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہمیں پھر بے چینی پریشانی، ابھی یہ مسئلہ ابھی وہ مسئلہ، تو اب کوئی کیا کرے بھائی۔ ہاں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ عمر تو گزر جائے گی، گناہوں میں بھی گزر جائے گی، نیکیوں میں اور عبادتوں میں، تلاوتوں میں، ذکر و اذکار میں بھی لوگوں کی گزر جاتی ہے، تو لیکن آخر میں کیا انجام کس کا اچھا ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ یہی ہے کہ عقل مند جو ہے انجام بین ہوتا ہے، انجام پر نظر کر کے عمل کرتا ہے، موت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی موت اور انجام کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم سے یہ غلطیاں خطائیں نہیں ہوں گی، اور اگر احیاناً کبھی ہو بھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی توفیق توبہ ہو جائے گی، رو رو کر ہم منا لیں گے۔ لیکن چھپ چھپ کر گناہ کر کے یہ سمجھنا کہ شاید کو تو پتہ نہیں، اور ہم خاموشی سے یہ کام کرتے رہتے ہیں، ہماری مجبوری ہے بھائی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ ایک لمحے کو بھی جنت اور دوزخ سامنے کر دیں تو یہ ساری مستی ناک کے راستے نکل جائے گی۔ دوزخ سامنے کر دیں ساری مستی، یہ چھپ چھپ کے گناہ کرنا، ایک سیکنڈ کے اندر ناک کے راستے سے نکل جائے گا۔ ذرا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ گردے میں کینسر پیدا کر دیں، پتھری پیدا کر دیں، تڑپ جاتا ہے انسان، بلڈ کینسر پیدا کر دیں، خدا تعالیٰ کو سب چیز پر قدرت ہے، لیکن ڈرنا چاہیے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں ہم تو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا، ایک نوجوان نے یہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ لائف از فاسٹ، ٹائم از شارٹ، نو ریپلے نو ریوائنڈ، سو انجوائے۔ کیسی بات لکھی ہے بتائیے؟ میں کہتا ہوں کہ پہلی بات سے مجھے بھی اتفاق ہے، لائف از شارٹ، زندگی بہت مختصر ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ٹائم لائف از فاسٹ، یعنی عمر تیزی سے گزر رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ٹائم از شارٹ، بہت کم وقت ہے، بہت مہلت، بہت کم وقت ہے، بہت کم ہے ہمارے پاس۔ نو ریپلے، یعنی جو وقت گزر گیا واپس نہیں آئے گا، نو ریوائنڈ، کوئی چیز واپس نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح، چاروں باتیں بالکل ٹھیک کہیں تم نے، لیکن آخری جو یہ تم نے چترا لکھا کہ سو انجوائے، یہ تم نے بڑا خطرناک کام کر دیا۔ یہ انجوائے کرنے کے لیے یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کام کرنے کے لیے ہے۔ یعنی شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، جلدی جلدی جنت کی کرنسی اکٹھی کرو، ورنہ بڑا پچھتاوا ہوگا۔ یہ موبائل دیکھ دیکھ کر جو ہے یہ حال ہو گیا، بچے جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کا رستہ ہی ٹیڑھا چلا جا رہا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس کو شدید ضرورت معاش نہ ہو، وہ ٹچ فون کو خیر آباد کہے، بائے بائے کرے، اس کو چھوڑ دے، اور اپنی اولاد کو تو خصوصاً اس سے بچائے۔ اگر کوئی مجبوری میں استعمال کر بھی رہا ہے تو اولاد کو ہرگز اس کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے، اولاد کے ساتھ خدا کے لیے ہم سمجھیں کہ اولاد کو کارٹون دکھانا، بعض لوگ کارٹون دکھا کے کھانا کھلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کارٹون دیکھتے میں کھانا کھا لیتا ہے، تنگ نہیں کرتا، اس بہانے سے کھانا کھا لیتا ہے۔ آپ کھانا تو اس کو کھلا رہے ہیں، ساتھ میں شیطانی زہر۔ آج ہم حضرت کا بیان سن رہے تھے، حضرت نے ایسا بڑا جملہ ایک ارشاد فرمایا کہ ہم ہل کے رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان کی بات شیطان ہی شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، انسان رحمان کی بات مانتا ہے، شیطان کی بات مانتا ہے، انسان رحمان کی بات مانتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں رحمان کی بات ماننی ہے، تو خدا کے لیے یہ محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ، ان کو کارٹون دکھانا، ان کو موبائل میں مصروف کر دینا تاکہ وہ تنگ نہ کریں۔ تھوڑا مجاہدہ اٹھا لو، تھوڑا تربیت میں اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ان پہ، بچوں پہ محنت کر لو، تھوڑی ان کی اخلاقی تربیت کر لو۔ موبائلوں سے ہرگز بھی اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے، کتنی اچھی کہانیاں آپ سنا دیں، کتنی اچھی ان کو سبق آموز کہانیاں سنا دیں، آپ دیکھیں گے کہ بچے اس کے خلاف ہی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ جھوٹی کہانیوں سے وہ اثرات پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو اپنے بچوں کو آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں، آسان کر کے کسی مستند کتاب سے، اور صحابہ کے واقعات سنائیں، تابعین کے واقعات سنائیں، بزرگوں کے حالات سنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ان کے انوارات اپنے بچوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ان کے پاکیزہ اور سچے واقعات کا اثر بچوں میں سچائی کی صورت میں ظاہر ہوگا، نور کی صورت میں ظاہر ہوگا، اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور جو ہے وہ ایک بات اور یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی یہ رنگین برقعے بعض حلقوں میں دیکھے جا رہے ہیں، معلومات ہو رہی ہے کہ بھائی بعض بچیاں جو ہیں رنگین برقعوں کا شوق رکھتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ برقع عورت کیوں پہنتی ہے؟ تاکہ وہ ڈھک ڈھکائے اور دوسروں کی نظر سے محفوظ رہے، دوسروں کے توجہ کا مرکز نہ بنے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر سیاہ برقع ہے، کالا، جس پر عموماً لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اس میں لیس بھی نہ لگی ہو، اس میں وہ چمک دمک بھی نہ ہو۔ کڑھائی وغیرہ والے برقعے، چمکدار برقعے، اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے اس کو پہلے ہی سے بتا دیں کہ بھائی ہم سادہ برقع استعمال کرتے ہیں، سادہ اسکارف اگر دینا ہو تو ہمیں آپ سادہ دیجئے، اور بازار میں مل جاتے ہیں۔ تو رنگین برقعے استعمال کرنے کا اس کی حقیقت اگر غور کریں تو یہی ہے، کسی کوئی دیکھے ہمیں، اور اگر کالا برقع پہننے میں شرم آتی ہے تو سمجھو کہ مخلوق سے جو ہے ہمیں شرم ہے، مخلوق کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ رنگین برقع پہننا جو ہے اس میں اندر نفس کے اندر ایک مرض چھپا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور برقع کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ برقع تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگ ہمیں نہ دیکھیں، ہماری طرف توجہ نہ کریں، جہاں تک کہ سر سے لے کر پیر تک عورت کا چھپا ہوا ہو تو یہ عورت حیا والی ہے، برقع جو ہے وہ حیا کی علامت ہے۔ تو اگر یہ رنگین برقعے اور پھولدار اسکارف اور گلابی رنگ کے اسکارف، شوق بھڑکیلے اسکارف، یہ ایسے چیزیں پہننا عورت کو زیب نہیں دیتا. گھر میں پہن لیں، اپنے محرموں کے سامنے پہنے ایسی چیزیں، ایسے کپڑے، اور شریعت نے اجازت دی ہے. بھائی بیٹھے رہیے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو ہے اپنے محرموں کے سامنے اپنے جو زینت کے مواقع ہیں جہاں تک اجازت دی ہے. بلکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے، تو اس میں تو گھر میں ٹھک ٹھکا کے ہی رہنا اچھا ہے. ہاں خواتین ہیں آپس میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں یا اپنے شوہر کے لیے زینت کریں، اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنیں جس قدر اس کو اچھے لگتے ہوں، جو جس مزاج کا وہ شوہر ہو اس طرح کے کپڑے پہنیں، تو یہ احسن ہے، اچھی بات ہے، اور اس کا حکم ہے شریعت میں ہمارے. لیکن باہر نکلتے وقت رنگین چیزیں پہننا، یا جوتوں کے اندر ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں چمکدار ہیں، یا کوئی آواز کرتے جا رہے ہیں، ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ بھائی کسی بزرگ کے یہاں، کسی جو ہے وہ عالم کے یہاں، ان کے بچوں کے جو ہے وہ معمولات، ان کے انداز گفتگو، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر ہرگز ان کی عادتوں کو نہ اپنائیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی بچے ہیں، ہم بھی کمزور اور جو انسان کمزور ہیں، جو بات اس کے اندر، اس بزرگ کے اندر یا اس عالم کے اندر ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بچے بالکل من نوعان ویسے ہی ڈھل جائیں، ویسے ہی. کوئی مشین نہیں ہوتی انسان کے پاس کہ وہ بچوں کو بھی اس ماحول میں ڈھال دے، اس عادت میں ڈھال دے. تو ایک تو یہ کہ ان بچوں کو دیکھ کر اس عالم یا بزرگ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ باتیں تو ایسی کرتے ہیں، گھر میں دیکھو یہ ہو رہا ہے. تو مجبوریاں ہوتی ہیں، بچے باتیں نہیں سمجھ کے دیتے اور تربیت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، بعد میں سمجھ بھی جاتے ہیں، نادانی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس ماحول سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ بھائی تعلیمات جو بیان کی جاتی ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہمیں کیسے رہنا ہے، کسی کو دیکھ کر نہیں. اب کوئی شیخ ہے، اس کے کوئی مرید بے اصولی کر رہا ہے، تو شیخ برا نہیں ہے، وہ مرید جو ہے بے اصولی کر رہا ہے اس کا قصور ہے. اب اس سے شیخ سے بدگمان ہو جانا کہ ان کے ماننے والے، ان کے مرید تو ایسے ہوتے ہیں، تو شیخ سے بدگمان ہو جانا یہ سب شیطانی چکر ہیں. شیطان جو ہے چاہتا ہے کہ یہ اللہ والوں سے دور رہیں. تو ایک تو بدگمانی نہ کرے، دوسرے یہ کہ بچوں کو دیکھ کر یا گھر والوں کو دیکھ کر ان باتوں کو، ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے شیخ کی تعلیمات کو سنے غور سے کہ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور دینی کتابوں میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں مستند کتابوں میں، ان باتوں پر عمل کرے، کسی کے ماحول سے متاثر نہ ہو، یہ مراد ہے. اور ایک بات اور یہ رہ گئی کہ گھروں کے اندر بھی ہمارے نیک گمانی پیدا کریں آپس میں، میاں بیوی ہو یا ساس بہو ہو یا نند بھاوج ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیک گمانی پیدا کریں. پاس پڑوس والے ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، مریدین ہو، تو یہ سب کے سب جو ہے آپس میں نیک گمانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. بدگمانیاں بہت ہیں، بہت جلدی ہم لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، میاں بیوی سے بدگمان، اور بیوی میاں سے بدگمان، اور جو ہے وہ نند بھاوج سے بدگمان، اور بھاوج نند سے بدگمان، ساس بہو سے بدگمان، بہو ساس سے بدگمان. پھر عرض کرتا ہوں کہ دنیا تھوڑے دن کی زندگی ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. آپ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ پوچھیں گے وہاں کہ کتنا دن دنیا میں رہے، تو کہیں گے شاید ایک صبح ایک شام. اتنی مختصر سی زندگی ہے جو ہمیں اتنی طویل لگ رہی، تھوڑے دن کے لیے ہم اپنے اوپر صبر کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک گمانی پیدا کریں، اور بدگمانی سے بہت بچیں، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی ہلکا پھلکا اور جنت والا، محبت والا ماحول بن جائے گا. اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں کشادہ روئی اختیار کریں، مسکرا کر جواب دینے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ سخت روئی اختیار کریں، روکھا لہجہ اختیار کریں، منہ موڑ کر بات کریں، بلکہ منہ در منہ سامنے منہ کر کے اور خوب اچھے طریقے سے مسکرا کر ہو سکے تو جواب، سوال جواب، جو بھی بات چیت ہو، کشادہ روئی کے ساتھ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو خوش کر دینا افضل عبادت ہے، بڑی بڑی عبادتوں سے افضل ہے. ادخال سرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. اگر ہم کسی کو دل نہ چاہنے کے باوجود، دل نہیں چاہ رہا لیکن دل نہ چاہنے کے باوجود مسکرا کر دیکھ لیں گے، محبت سے دیکھ لیں گے، اس کا جی خوش کر دیں گے، تو جواباً ضرور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسی طرح سے جواب دے گا. ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں, جب آپ مستقلا اپنی عادت بنا لیں گے کشادہ روئی سے جواب دینا, محبت کے ساتھ جواب دینا, مسکرا کر جواب دینا یا بات چیت کرنا, انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ضرور آئے گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے, حدیث پاک ہے, لا خیر من لا یألف ولا یؤلف, کہ اس میں اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا اور جس سے محبت نہیں کی جاتی. آپس میں لڑائی جھگڑا, دل برے ہیں, بدگمان ہیں ایک دوسرے سے, روکھی زندگی ہے, جھگڑالو زندگی ہے, تو فرمایا اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں, اس ماحول میں کوئی بھلائی نہیں, اس معاشرے میں کوئی بھلائی نہیں. اور فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمہ اللہ, لا خیر من لا یألف میں پہلے محبت کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو محبت نہیں کرتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک امام صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے بعد منہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھتا ہوں, سب نمازیوں کی طرف منہ کر کے, میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں لیکن کوئی میرے پاس ہی نہیں آتا, کوئی محبت ہی نہیں کرتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہی حدیث شریف سنائی اور فرمایا کہ دیکھو پہلے کیا چیز بیان کی گئی, لا یألف, یعنی اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا. اس لیے آپ محبت کریں گے تو جواباً پھر یألف ہو جائیں گے, آپ سے محبت کی جائے گی. آپ پہلے محبت کریں, پہلے آپ ہاتھ بڑھائیں. اگر گھر کا کوئی فرد ہاتھ نہیں بڑھاتا, آپ پہلے ہاتھ بڑھائیں, آپ اس کے ساتھ کشادہ روئی سے بات کریں, آپ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں. کب تک آخر وہ انسان ہے, پتھر تو نہیں ہے, کب تک وہ آپ سے دوش روئی اور سخت روئی اختیار کرے گا؟ آخر کار ضرور وہ مغلوب ہوگا اور آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. تو اپنے اندر یہ اس بات کو ہم پیدا کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کشادہ روئی سے مسکرا کر اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں. سامنے والا کتنی بھی ترش بات کرے, ہم کوشش کریں کہ ہم بہت اچھے عنوان سے, نرم عنوان سے, محبت کے ساتھ اس کا جواب دیں. اچانک آگ بگولا نہ ہو جائیں, غصہ نہ ہو جائیں, بلکہ اس کا جواب ہم خوب محبت سے دیں, نرمی سے دیں. انشاءاللہ تعالی اس سے گھروں کے اندر جنت کا ماحول پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اسمارٹ فون جن لوگوں نے چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا تھا, اس کے بعد پھر شیطان نے بہکا دیا, تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر توبہ کر لیں. اور اگرچہ وہ اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, ظاہر ہے کہ موبائل جب کھولیں کسی کام سے تو کس قدر اس کے اندر دلچسپیاں ہیں انسان اس میں. یہ وہ آنکڑا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن فتنے ایسے ہوں گے آنکڑوں کی طرح, کہ وہ ذرا سا ان کے قریب ہوگا تو اس میں آنکڑے پھنس جائیں گے اس کے لباس میں اس کے اندر, اور وہ اس کو اپنے پاس کھینچ لیں گے. تو یہ ایسا ہی آنکڑا ہے. اور پھر اس کا نام یاد دلاتا ہوں, میں نے اس کا نام جلیس السوء رکھا ہے, برا ہم نشین. اور السوء جو ہے مصر وزن اس کا بچھو سے ملتا ہے, بچھو. یہ ایسا ڈنک مارتا ہے, اچانک شیطان بہکاتا ہے, آدمی پھسلتا ہی چلا جاتا ہے. بڑے بڑے مولوی صاحب, بڑے بڑے متقی صاحب کا تقوی سیکنڈوں کے اندر یہ مٹی پلیت کر دیتا ہے. مولوی صاحب گٹر لائنوں میں گھس جاتے ہیں, کہیں اس میں مشغول ہو گئے, کہیں اس میں مشغول ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے, اس زندگی میں کوئی حرام مزہ نہ اٹھانے کا پکا عہد کر لیں کہ اے اللہ آپ کو ناراض کر کے ہم کوئی خوشی حاصل نہیں کریں گے, حرام خوشی ہرگز حاصل نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دن کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دل کے اندر سکون اور چین کی فضا قائم ہو جائے گی اور خوشیاں عطا ہوں گی انشاءاللہ. اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالی ایسے دل جو اللہ کی خاطر سے ٹوٹے ہوں گے, ان کی جو پذیرائی ہوگی اور ان کا جو استقبال ہوگا خدا کے ہاں, کیا بتائیں کہ کیا ہمارے حضرت نے کہاں کہاں اس کو بیان فرمایا ہے, کس قدر بیان فرمایا ہے. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. جو اللہ تعالیٰ چوم لے اپنے بندے کو تو پھر کیا عالم ہوگا اس کی خوشی کا, کیا عالم ہوگا اس کے انعام کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے چند میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے, جو کچھ ملے گا وہ محض انعام ہے. ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو ہر وقت ان کی رحمت اور ان کے فضل کی ضرورت ہے, جو کچھ ملے گا وہ محض انعام ہے. وہ نام کو جزائے اعمال ہے, مگر ہمارے اعمال ہی کیا جس پر جزا کا استحقاق ہو. یعنی اعمال تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن آپ ہمارے اعمال اللہ کی شان کے چونکہ لائق نہیں ہو سکتے تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہمیں جزا ضرور ملے، تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل اور ان کی رحمت ہوگی جو کچھ بھی وہ انعام ہم کو دیں گے، بلکہ خود ان اعمال کو اعمال میں شمار کرنا یہ بھی انعام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں جزاء من ربک عطاء حسابا، تو یہ آپ تمہارے رب کی طرف سے عطا ہے، تمہارا بدلہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال کو کسی کھاتے میں لکھ رہے ہیں، کسی کھاتے میں شمار کر رہے ہیں، یہ بھی وہ ایک ان کا انعام ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ بلکہ خود ان اعمال کو اعمال میں شمار کرنا یہ بھی انعام ہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو حسنات کہنے کے بھی قابل نہیں، بلکہ وہ اپنے فضل سے ان کو حسنات بنا دیں گے. چنانچہ بعض اہل لطائف یعنی باری بین لوگوں نے یہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ خدا تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیں گے، اس قابل نہیں ہوں گے لیکن وہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے. پھر ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمارے اعمال محدود اور جزا غیر محدود. اعمال تو تھوڑے سے کرنے ہیں، بالغ ہونے میں تو 13-14-15 برس لگ جاتے ہیں، تو یہ تو الگ نکل گئے ہماری زندگی کے، تو اس کے بعد زندگی کتنی رہتی ہے؟ کسی کے 40 برس دی جاتا ہے اس کے علاوہ، کوئی 45 برس دی جائے گا، 50 برس دی جائے گا، لیکن جزا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو یہ انعام در انعام در انعام کتنا بڑا انعام ہے کہ تھوڑی زندگی اللہ نے قربان کی اور ہم اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت ہمیں عطا فرمائی. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے کہ جزا برائے نام ہے، ورنہ محض عطا ہی عطا ہے، اس کی دلیل خود قرآن پاک میں ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اصل میں حساب نہیں ہے بلکہ بدلہ ہے، یہ عطا ہے اللہ کی، یہ محض عطا ہے، عطا محض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ربکم عز و جل لو ان عبیدی اطاعونی لأسقیتهم المطر باللیل وأطلعت علیہم الشمس بالنہار ولم اسمعہم صوت الرعد. رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ بھی دیکھیں نیک بندوں کے لیے، اطاعت کرنے والے بندوں کے لیے اسی مضمون کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، ظاہر اطاعت میں وہ احکام آ گئے جن کا حکم ہے اور ان باتوں سے جن سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ کامل اطاعت ہے، تو میں ان پر رات کو بارش برساؤں جبکہ وہ سوتے ہوں، یعنی بارش کی وجہ سے انسان کے کام وغیرہ معاش کے معطل ہو جاتے ہیں اور رات میں انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کام وام کی حاجت نہیں ہوتی، تو آسانی کے ساتھ بارش برسے کہ انسان کے کاموں میں خلل نہ آئے جبکہ وہ سوتے ہوں، اور دن کو آفتاب نکالوں تاکہ وہ اپنے امور معاش میں مشغول ہوں. اور سورج نکلتا ہے تو دن بھر کے کام ہوتے ہیں، کس قدر معاش کماتا ہے انسان، سارے کام کر لیتا ہے دن کی روشنی میں، اور اس وقت بارش نہیں ہو رہی، کیونکہ دن میں اگر بارش ہو تو کتنے کام میں خلل آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان پر رات کو بارش برساؤں جبکہ وہ سوتے ہوں، اور دن کو آفتاب نکالوں تاکہ وہ اپنے امور معاش میں مشغول ہوں، اور بادل کے گرجنے کی آواز بھی ان کو نہ سناؤں تاکہ وہ ڈرے نہیں گھبرائے نہیں. اتنا خیال کریں اللہ تعالیٰ اگر ہم واقعتاً اللہ کی اطاعت پر آ جائیں. اللہ ہمیں کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنا مردوں کے لیے حکم ہے، ٹخنے سے اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. عورتوں کو ٹخنے ٹھانکنا واجب ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعات معراج شریف میں یہ 16 واقعہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبریل ہوں، پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، کہا ہاں، کہا گیا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو، پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے، ان سے پوچھا گیا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے، تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہ کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اطاعت کرے گی، اور اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے، تو ان کے حال پر مجھ کو رونا آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.